میں کہ اس کا راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، اور جسے نہ چاہے نہ کرے، کسی کا اس پہ زور نہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ قرار دیا۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا، میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، یعنی بڑی لمبی لمبی تمنا اور امیدوں میں الجھائے رکھوں گا اور کوئی کام نہیں کرنے دوں گا۔ کیونکہ انسان جب بہت لمبی باتیں سوچتا ہے تو بے عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت تو پھر وہ صرف سوچتا ہے نا، کرنے کا وقت نہیں رہتا اس کے پاس۔ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی فطرت میں تبدیلی کی کوشش کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، یعنی شیطان کس طرح اپنے جال میں پھانستا ہے انسان کو، وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا، یعنی اللہ کے ان وعدوں کو سچا سمجھ کر نیک عمل کرتے چلے جاؤ۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یہ دوسری دفعہ بات آئی ہے کہ نیک عمل خواہ کسی عورت کے ہو یا مرد کے، شرط کیا ہے کہ ایمان ساتھ ہو۔ تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم کو قبول کر لینا، اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جب قربانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کتنی قدر دانی فرمائی۔ ہم کیوں اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہائے یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولوں، بڑی مصیبت آ جائے گی اگر میں خیانت نہ کروں، بس یہ گناہ تو ضرورت ہے نا، یہ تو کرنا ہی ہے، اور یہ چیز تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھ کو پسند بہت ہے، خواہ وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان ہی نہیں۔ جب ایمان سچا ہو جاتا ہے نا، اب دیکھیے بالکل ایسے ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سورج نکل آئے تو یہ ہو نہیں سکتا روشنی نہ ہو، اب پانی پیئے تو ہو نہیں سکتا کہ پیاس نہ بجھائے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور پھر اس کی رضا کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سچے معنوں میں مانا ہی کہاں ہے، باقی اس کو رب مان لے، اس کو بڑا مان لے، تو اس کے آگے جھکنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جب تک اوروں کو بڑا مانتے رہیں گے اس کے آگے جھکنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے یہاں کیا فرمایا، اس سے بہتر کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، رب نے کہا ابراہیم اپنا سر جھکا دو میرے آگے، کہا میں نے رب العالمین کے آگے جھکا دیا، میری بات مان جاؤ، میں رب العالمین کی بات مان گیا، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو مجھ سے چاہتا ہے۔ کیا میرے اور آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کہ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں خوش دلی کے ساتھ جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں. کریں گے؟ نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کیسے جواب دوں گے؟ ہم نے آخر اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے. اب میرے مولوی بن کے تو نہیں رہ سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کر سکتے ہوں پھر لوگ بھی زیادہ دن ناراض نہیں رہتے. لیکن جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں پھر وہ کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتے. ایک دفعہ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کود کر تو دیکھیں. کسی بھی مشکل سے مشکل حکم کو ماننا ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آگ میں کودنا. پھر آپ دیکھیے کہ قدردانی کی حد نہ کر دے تو کہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی عزت افزائی ہے. حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا فتویٰ تھا، آگے اس کی وضاحت ہوگی. اصل میں سوال ان کا یہ تھا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور بیوی نہ لینا چاہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت اس قابل نہیں کہ اپنے شوہر کے حق ادا کر سکے اور شوہر دوسری شادی کرنا چاہے، اور پہلی بیوی اس قابل نہیں کہ اس کی طرف اسی طرح متوجہ ہو اور وہ طلاق بھی نہیں لینا چاہتی، تو پھر ایسا شوہر کیا کرے؟ کیا اس کی پوچھ ہوگی؟ اس کو حساب دینا ہوگا کہ اس نے عدل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ عدل سے بچنے کے لیے تو سیدھے رستہ اختیار کرے گا، طلاق دے گا. طلاق دینا عورت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایسی صورت میں آگے اس کا پھر جواب آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر عورت اپنے کچھ حقوق کی کمی پر راضی ہو جائے اور اس شوہر کے ساتھ ہی رہے جس کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں کسی بھی قسم کا. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی زیادہ فتووں کی طرف دھیان نہ کرو، سارے حکم ماننے والے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں سے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام معاشرے کے پسے ہوئے کمزور طبقات کی کس طرح حفاظت کرتا ہے ان کے حقوق کی. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی اگر دونوں کے درمیان موافقت نہیں، گزارا نہیں ہوتا اور شوہر اس بیوی کو طلاق دینا چاہتا اور بیوی لینا نہیں چاہتی، تو بھی کیا ہے کہ آپس میں پھر کچھ سمجھوتا کر لیں کچھ حقوق کی کمی بیشی کا، لیکن صلح رکھیں، کاٹے نہیں. صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، یعنی بالکل ایک جگہ رہنا ممکن نہیں اور الگ ہو جائیں، تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. کیونکہ عموماً طلاق میں کیا چیز مانے آتی ہے کہ پھر الگ ہو کر کہاں رہیں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا پھر یہ اللہ کا کام ہے کوئی بھی سہارا پیدا کرنا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بہت دل ہلا دینے والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم اس کی کوئی کمزوری نہیں، مجبوری نہیں، وہ ہم کو ہٹا کر دوسروں کو لا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا نقصان ہے یا ہمارا، اگر ہمارا ہے تو ہمیں خود نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی نیکی کا بدلہ محض دنیا میں نہ چاہو، اللہ کے پاس اس سے بڑی جگہ ہے، اور وہ کیا؟ آخرت۔ اس پر نظر رکھتے ہوئے کام کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اذی الوالدین والاقربین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ زندگی میں بارہا انسان کے سامنے دو راستے آتے ہیں، ایک اپنے مفاد اور خواہش کا، اور دوسرا حق اور انصاف کا۔ جن کو اللہ کا یقین نہیں ہوتا وہ اپنی خواہشات کے رخ پہ چل پڑتے ہیں، اور جو یہ جانتے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین بدلہ دینے والا بھی ہے، تو وہ خواہشات کا راستہ چھوڑ کر حق اور انصاف اور عدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو اس کی یہاں خاص طور پر تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر حال میں عدل کرو، کسی کی ملامت عدل سے نہ روکے اور کسی کی خوشامد عدل سے نہ روکے، اور اس معاملے میں ایک دوسرے کے بھی مددگار بنو۔ صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو جو بھی عدل ہو سکتا ہے۔ عدل و انصاف کی زد میں اگر اپنا نفس، والدین، اولاد یا دیگر رشتہ دار بھی آتے ہو تو بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی رعایت کی بجائے عدل کے تقاضوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ کسی مالدار سے اس کے مال کی وجہ سے رعایت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی تنگ دست کی غربت سے خوف کھا کر عدل کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خواہش نفس، تعصبات اور دشمنی کو نظر انداز کر کے فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کے ایمان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہو رہی ہو۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا، آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئیں، تو حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ہاں آؤ مل بیٹھ کے اللہ کی بات کریں، کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ مثلاً یہ قرآن پاک جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے، لیکن اکٹھے مل بیٹھ کر پڑھنے سے ایک تو فرشتے اپنے پروں تلے لیتے ہیں، رحمت اللہ کی سایہ کرتی ہے، ایک خاص قسم کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اپنی اچھائی کی ایک تائید ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے مخالف ماحول میں جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کچھ اور کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ یعنی انہوں نے تو ایمان کو ایک کھیل بنا لیا. دین اور ایمان کو کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ کبھی اپنا لیا کبھی پھینک دیا. موڈ میں آیا تو بہت سی نمازیں پڑھ لی, 100-100 نفل پڑھ لی, دل نہ چاہا تو کئی کئی دن فرض نماز بھی نہ پڑھی. تو پھر تو ہم موڈ کے بندے ہیں نا, اللہ کے بندے تو نہیں. اللہ کے بندے تو دن میں 5 وقت جب اذان کی آواز آتی ہے تو سب کو چھوڑ کر اس کی طرف لپک جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا, نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو. ایک بہت اہم حکم ہے. ایمان کی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہو, دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ان چیزوں پر لطیفے بولے جا رہے ہوں یا ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہو, تو ایسے لوگوں کی مجلس اور کمپنی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ شروع میں تو یہ برا لگے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کی برائی کا احساس ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے جیسے ایک شخص کسی بدبودار کمرے میں داخل ہو تو شروع میں اس کا دم گھٹتا ہے, لیکن اگر کچھ دیر مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی بدبو بھی تھی. تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو شروع میں تو اس کے دل پر تکلیف ہوگی, لیکن کچھ وقت گزرے گا تو وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑانے لگے گا, انہیں کی ٹون میں بات کرنے لگے گا. تو اس لیے مجلس کے معاملے میں, صحبت کے معاملے میں انسان کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. فرمایا وہاں نہ بیٹھو, یعنی ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں, یعنی کہا کہ ان سے بالکل ہی تعلق ختم کر دو اور بائیکاٹ کر دو. ہاں اگر کوئی اور دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں تم شریک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, یعنی مکمل کٹ آف نہیں بلکہ غلط بات سے کٹ آف. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو, یعنی تم کچھ نہیں بول رہے صرف ان کا مذاق اڑانا سن رہے ہو, تو کیا ہے تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے کے قادر نہ تھے, اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا, اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں, سستی کے مارے, محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ نماز نہیں پڑھتا, اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے. کیا خوشی سے نماز کے لیے نہ اٹھنا, ٹالتے رہنا ٹالتے رہنا, حتیٰ کہ دھوپ پیلی پڑ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق, تلک صلاۃ المنافق, تلک صلاۃ المنافق, 3 بار. یہ منافق کی نماز ہے. لوگوں نے پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ وہ سستی کرتا رہتا ہے تاکہ دھوپ پیلی پڑ جاتی, پھر اٹھتا ہے اور جلدی جلدی چند سجدے کر لیتا ہے. سجدہ اس طرح کرتا ہے جیسے مرغا دانا چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارے, اور وہ اس میں اللہ کو بالکل بھی یاد نہیں کرتا, صرف فرض اتار پھینکتا ہے کہ بلا ٹل گئی, شکر ہے جان چھوٹی, سانس لیتا ہے اطمینان کا. اب دیکھیے کہ نماز تو مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے. مومن تو انتظار میں رہتا ہے کہ اچھا اب نماز کا وقت کب ہوگا کہ میں اپنے رب سے جا ملوں, کیونکہ ایک دن تو رب کو جا ملنا ہی ہے. اس کے برعکس منافق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی, عشاء تھوڑی لمبی ہوتی اور فجر نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے. اور منافق کی نماز کی کیا پہچان بتائے گی؟ کہ اس میں وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. بظاہر لگتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اللہ کی یاد نہیں. اس پر بھی ہم خود کو پرکھیں. مذبذبين بين ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء. کفر اور ایمان کے درمیان داواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جب وہ جنت کی طرف پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تر و تازگی دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بس وہ ایسی حسرت و ندامت لے کر لوٹیں گے کہ ان سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا، اور کہیں گے کہ اے رب، اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اس لیے یہ کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بڑے برے اور ناقص کام کرتے تھے، یعنی جب تک کوئی سر پہ نہیں ہوتا تھا اچھا کام نہیں کر کے دیتے تھے، کام چوری کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے دینداروں مطلب شریفوں کی شکل بنا لیتے. تمہارے دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ ہوتا تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. یہ ہوتا ہے منافق، تم لوگوں سے ڈرتے تھے مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی میری نہ تھی، لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے میری رضا کی خاطر نہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کے لیے تو گناہ چھوڑ دے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ چھوڑے. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا، اسی لیے ان کے ساتھ یہ مذاق کیا جائے گا کہ جنت کے پاس لے جا کر واپس لے آیا جائے گا. جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یوں لگے گا جیسے جنت کو جا رہے ہوں، حالانکہ جنت کی طرف نہیں جا رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ بظاہر بڑے نیک کام کر رہے تھے حالانکہ اس کے اندر نیکی کی روح نہیں ہوتی. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ ان میں سے جو تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. وآخر دعوانا.